نعمت انتہاد نعمتوں سے نواز. اتنی نعمتیں بھی ہیں کہ کوئی حد اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس ساری کائنات کا خالق بھی ہے, ساری کائنات کا مالک بھی ہے, اور اسی اللہ نے ہمیں انسان بنایا, اشرف المخلوقات بنایا. تو ساری مخلوق میں سب سے اونچا رتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, ہم نے آدم کے بیٹے کو عزت دار بنایا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان جیسی عظیم الشان دولت سے نوازا. ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے کہ انسان کو ایمان کا مل جانا. آخرت کے اعتبار سے تو یہ ایمان قیمتی ہے ہی, کہ اس کے ذرے کو بچا کر لے جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ, ہمیشہ ہمیشہ کی جنت اسے عطا فرمائیں گے. لیکن دنیا کے اعتبار سے بھی کہ ایمان بڑا ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے وعدے اسی ایمان کے ساتھ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے وعدے اسی ایمان کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں بار 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 اس کے جو وعدے بیان فرمائے کہ اگر خوف سے ایمان چاہتے ہو تو ایمان, خوف سے امن چاہتے ہو تو ایمان لیا. الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن, کہ جن لوگوں نے جو ایمان قبول کیا, جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں جو شرک نہیں کیا تو ان کے لیے امن. کیا امن کس کے لیے؟ کیا امن جو ایمان والے کی, اور ایسا ایمان ہے کہ جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصرت و مدد کے بھی وعدے فرمائے. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد, کے سارے وعدے جتنے بلکہ آپس میں الفت و محبت کے اور عزت کے حاصل کرنے کا ذریعہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح کو بنایا. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا, کہ محبت کن کو ملے گی؟ کہ جو ایمان لا کر اچھے عمل کریں گے. اتنی بڑی نعمت اور اتنا بڑا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر مانگے ہمیں جو ہے عطا فرمائے. اور آدمی جتنا دے اس ایمان کو حقیقت کے ساتھ اپنے دل کے اندر اتارے گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی جو قیمت بڑھتی چلی جائے. یہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایمان کے ساتھ میں کہ آسان سا آسان عمل بھی کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرماتے ہیں. قیمت اللہ کے نزدیک کہ ساری کی ساری نعمتوں میں سب سے زیادہ قیمتی نعمت ایمان کی. اس لیے اس کے جو آسان سے آسان عمل بھی قاضی سے پاک کے اندر آتا ہے کہ آدمی صرف سلام کا اہتمام بھی کرتے ہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا تدخلوا الجنت حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم بینکم ابشر السلام بینکم, کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے ایمان کو مکمل نہ کرے, اور تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو. جب آپس میں محبت کرو گے تو ایمان مکمل ہو جائے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس کا خلاصہ ہے کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں کہ جس سے تم آپس میں جو محبت کرنے لگو؟ فرمایا, ابشر السلام بینکم, کہ اپنے آپس میں سلام کو خوب پھیلاؤ, خوب رواج دو, کہ جب اس سلام کا رواج عام ہو جائے گا اس سے آپس میں محبتیں بڑھے گی اور اللہ کے حقوق کے ساتھ اللہ کے بندوں کے حق ادا ہوں گے تو آدمی کا ایمان مکمل ہوگا اور اسی طرح ایمان کی تکمیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا. تو اتنا قیمتی ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. اور ایمان نام ہے دل سے اس بات کا یقین کرنا کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ ہے, کہ وہی اللہ سب کا خالق بھی ہے, سب کا مالک بھی ہے, سب کا رازق بھی ہے, نفع اور نقصان اسی اللہ کے اختیار, عزت و ذلت, عزت و ذلت کی مالک کہ وہی ایک اللہ کی ذات, کہ کچھ نہیں تھا تب بھی اس اللہ نے جو ساری کی ساری مخلوق کو وجود دیا اور جو اور کچھ نہیں رہے گا تب بھی وہ اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا, کہ سب چیزیں اسی کے ہاتھ میں, وہ چاہے تو انسانوں کو نفع کی جگہ میں نقصان پہنچا دے اور وہ چاہے تو نقصان کی جگہ میں انسانوں کو نفع پہنچا دے, اختیار اس اللہ کے ہاتھ میں, اور وہ اللہ کسی کا محتاج نہیں, کوئی اس کا شریک نہیں, کوئی اس کا وزیر نہیں, کوئی اس کا پارٹنر اور بھاگیدار نہیں, ساری کی ساری چیزوں سے وہ اللہ اور ساری کی ساری مخلوق سے وہ اللہ پورے پورا بے نیاز. اللہ الصمد, اللہ کے ساتھ کہ اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں کہ وہ اللہ ایسا اکیلا ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں, کہ اس اللہ کی بڑائی کو, اس اللہ کی عظمت کو, اس اللہ کی کبریائی کو دلوں کے اندر اتار, کہ وہی اللہ ہے جو آسمانوں سے پانی برساتا ہے, وہی اللہ ہے جو زمینوں سے غلے اگاتا ہے, وہی اللہ ہے جو رات اور دن اور چاند اور سورج کے نظام کو جو اپنی قدرت سے چلا رہا ہے. اتنا بڑا مالک, اتنا بڑا خالق ہمارا اللہ ہے کہ جس نے جب سے مخلوق کو پیدا کیا تب سے لے کر کتنے آج تک پیدا ہوئے اور کتنے اس میں سے دنیا سے چلے گئے, کتنے اب ہیں, کتنے آئندہ آنے والے ہیں, ان ساروں کی تعداد صرف انسان نہیں, صرف جنات نہیں, صرف فرشتے نہیں, بلکہ فرمایا سبحان الذی خلق الخلق فاحصاہم عددا, کہ پاک ہے وہ ذات کے جس نے ساری مخلوق کو پیدا فرمایا اور سب کی تعداد کو اس نے شمار کر رکھا ہے, کتنے مرد ہیں, کتنی عورتیں ہیں, کتنے بچے ہیں, کتنی بچیاں ہیں, کتنے بوڑھے ہیں, کتنے جوان ہیں, کتنے جنگلوں میں کہ کتنے جانور ہیں اور ان جانوروں میں کتنے نر ہیں, کتنے مادہ ہیں, انسانوں میں کتنے اپنے باپ کی پشتوں میں ہیں اور کتنے اپنے ماؤں کے پیٹ میں ہیں, اور کتنے اس دنیا کے اندر آئے اور کتنے اس دنیا سے چلے گئے, اور جو اس وقت کتنے موجود ہیں, آئندہ کتنے آنے والے ہیں, ان ساری کی ساری مخلوق کی تعداد کو اس اللہ نے شمار کر رکھا ہے, اور اس شمار کرنے میں وہ اللہ نہ کبھی کھلتا کھاتا ہے, نہ کبھی بھولتا ہے, نہ کبھی اس کو اونگ آتی ہے, نہ کبھی اس پر نیند تاری ہوتی ہے, اور نہ ہی وہ اللہ کبھی غافل ہوتا ہے, اور نہ ہی وہ اللہ کبھی بھٹکتا ہے. لا یضل ربی ولا ینسی, اور ایسا اللہ ہے کہ جس نے ساری کی ساری مخلوق کی روزی کو تقسیم کر رکھا ہے اور کسی کو وہ اللہ نہیں بھولتا, کہ چیونٹی سے لے کر جبریل تک, اور جو ہے چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک, اور ذرے سے لے کر جبریل تک, کہ ہر ایک کو جو ہے وہ اللہ کہ اپنے وقت متعینہ پر اپنی روزی پہنچا رہا ہے, کہ وہ اللہ سب کی روزی کا مالک ہے. ہما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقہا, کہ روئے زمین پر جتنے بھی چلنے والے ہیں سب کی روزی اس اللہ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے. حدیث پاک کے خلاصوں میں یہ بات ملتی ہے کہ جس طریقے سے موت آدمی کو تلاش کرتی رہتی ہے اسی طریقے سے روزی بھی اس کو تلاش کرتی ہے. جب تک آدمی کا جو ایک دانہ باقی ہے وہاں تک اس کو موت نہیں آ سکتی. کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا تھا کہ اللہ اپنی مخلوق کو تو روزی کیسے پہنچا تھا؟ کہ کیسے تیری روزی کا نظام اپنی مخلوق کے لیے چل رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہو اس کو جو ہے توڑ. موسیٰ علیہ السلام نے جب اس پتھر پر سے لاٹھی ماری وہ پتھر پھٹا اور اندر سے دوسرا جو ہے پتھر نکلا. عرض کیا کیا کروں؟ فرمایا اس کو بھی توڑو. جب اس کو توڑا تو پھر جو دوسرا پتھر دوسرا توڑا تو اندر سے تیسرا پتھر نکلا. عرض کیا کہ یہ تو پھر پتھر نکلا. کہا اس کو توڑو. جب اس تیسرے پتھر کو توڑا تو اندر سے ایک جو ہے سبز رنگ کا کیڑا نکلا. اللہ نے اس کو گویائی دی اور وہ کیڑا اپنی زبان سے یوں کہہ رہا تھا سبحان من قسم رزق ولم ینسا احدا, کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے روزی کو پیدا کیا اور کسی کو نہیں بھولا, یہاں تک کہ تین پتھر کے اندر میں بھی رکھ کر اس اللہ نے جو مجھے روزی پہنچائی. جیسا اللہ لیکن ایمان ہے ہی یہ چیز, اس کے بول ہی ہے لا الہ الا اللہ کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا اور نہ کسی سے کچھ ہوا اور نہ آئندہ کسی سے کچھ ہوگا. وہی سارے کے سارے نظام کو چلانے والی ایک اکیلی اللہ کی ذات ہے کہ کچھ نہ تھا تب بھی وہ تھا اور کچھ نہیں رہے گا تب بھی وہ اللہ باقی ہے. انت الاول لیس قبلک شیء انت الاخر لیس بعدک شیء. کہ اس اللہ کی عظمت کو اس اللہ کی بڑائی کو دل کے اندر اتارتا, اس کی ذات عالی سے ہونے کے یقین کو اپنے دل کے اندر جمع کہ وہی اللہ ہے جو آسمانوں سے پانی کا قطرہ برساتا ہے انسانوں کے پیٹ میں جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے انسانوں کی پیاس کو بجھاتا ہے, زمین پر وہ پانی کا قطرہ برستا ہے, منو جے اناج کو اللہ تبارک و تعالیٰ وجود دیتا ہے, اور وہی پانی کا قطرہ ہرن کے پیٹ میں اللہ ڈالتا ہے, اللہ اس کے ذریعے مشک لاتا ہے, اسی پانی کے قطرے کو سمندر میں رہنے والی شیپ کے منہ میں ڈالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے موتی وجود میں لاتا ہے, اور اسی پانی کے قطرے کو جب سانپ کے منہ میں ڈالتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زہر بناتا ہے. کہ موت و حیات کی مالک وہ ذات, نفع اور نقصان اسی کے اختیار میں. اسی لیے حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا خلاصہ ہے کہ ساری انسان ساری مخلوق مل کر اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے, اللہ نہ چاہے تو ساری مخلوق مل کر جو نقصان نہیں پہنچا سکتی, اور اگر اللہ کسی کو نفع پہنچانے پر آوے اور ساری مخلوق مل کر جو اسے نقصان پہنچانے پر آوے تو جو نقصان نہیں پہنچا سکتی. اختیار اس اللہ نے اپنے ہاتھ میں لے رکھی, اور اسی نے ہمارے جو ہماری جو ہدایت کے لیے ہمیں صحیح راستہ بتانے کے لیے اور ہماری زندگیوں کے رخ کو صحیح کرنے کے لیے اس اللہ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی ہمیں عطا فرمایا کہ جن کے جو ایک ایک طریقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری حفاظت ہماری سلامتی اور ہماری دنیا اور آخرت کی دونوں کامیابی رکھی, کہ دونوں جہاں کی کامیابی کا دار و مدار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رکھا ہے, اور یہی کلمے کا دوسرا جز ہے محمد رسول اللہ. کہ زندگی کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, کہ تمام شعبوں میں زندگی گزارنے کے تمام شعبوں, کھانے پینے میں, اٹھنے بیٹھنے میں, چلنے پھرنے میں, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک طریقہ آسمان و زمین سے زیادہ قیمتی اور اتنا قیمتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو بنایا کہ خود ارشاد فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کو جو اپنائے گا تو وہ اللہ کا فرما بردار شمار ہوگا. اور پوری دنیا کے اندر ہر ایک انسان کسی نہ کسی کو اپنا آئیڈیل, اپنا نمونہ اور زندگی گزارنے کا جو اپنا ایک طریقہ بناتا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بہترین نمونہ بنایا اور ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے. کہ جو اللہ سے تعلق جوڑنا چاہتا ہو, اللہ سے یاری لگانا چاہتا ہو, اللہ سے دوستی بنانا چاہتا ہو اور اپنی مرنے کے بعد کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو سنوارنا چاہتا ہو, کہ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. لیکن دنیا کی زندگی کہ یہ تو ایک وقتی ہے, اور ہماری عمریں کہ ہماری عمریں تو بہت مختصر. ہمارا امتی ما بین 60 و 70 وقلیل ما تجاوز منہم, کہ میری امت کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان میں ہوں گی, کم ہے کہ جو اس سے آگے بڑھ جائے. لیکن دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا, جو آیا ہے اس کو ایک نہ ایک دن جانا ہے, اور مرنے کے بعد جو چیز کام آنے والی ہے وہ آدمی کے اپنے اندر کا ایمان ہے اور اس کے کیے ہوئے نہیں کام آئے. اس لیے اپنے نیک اعمال کی حفاظت کے لیے کہ ایمان کا بنانا اور ایمان کا بچانا ضروری ہے, اپنے ایمان کی حفاظت. اسی لیے اس ایمان کو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کے لیے, اللہ کی عظمت کو دلوں میں بٹھانے کے لیے, اللہ کی کبریائی کو دلوں کے اندر اتارنے اور جمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا, اور سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مشترکہ طور پر جو دعوت تھی وہ یہی تھی یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر, بلکہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو دعوت دی تھی وہ یہی تھی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری, کہ میں ہی اللہ ہوں, میرے سوا کوئی معبود نہیں, بس میری عبادت کرو, کہ عبادت کا حق کہ صرف اللہ کی ذات کو حاصل ہے, اور اس کا طریقہ کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ایک زندگی گزارنے کا طریقہ دیا, کہ جن کی زندگی کا کہ ایک ایک طریقہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بڑے بزرگ تھے, سہائے سکتہ میں سے جو 6 کتابیں ہیں حدیث پاک کی, اس میں سے ایک کتاب ان کی بھی ہے ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ. لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کشتی میں سوار ہو کر کہیں سفر کے لیے جا رہے ہیں, جب یہ سمندر سے جب یہ جو کنارے سے کشتی میں بیٹھے اور کشتی تھوڑی آگے چلی تو کنارے پر کھڑے ہوئے آدمیوں میں سے کسی کو چھینک آئی, اور اس نے چھینک آنے پر الحمدللہ کہا. اب یہ کشتی میں سوار ہو کر جو کشتی چل رہی تھی, اور اس آدمی نے کنارے پر جب الحمدللہ کہا ان کے کان میں آواز پڑی اور چھینک آئے تو جے الحمدللہ کہنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور اس کا جو اس کے جواب میں ارحمک اللہ کہنا. جب ایک آواز کان میں پریشان ہوئے کشتی والے جو کہنے لگے کہ مجھے جو کنارے پر ایک ضروری کام ہے اس کے لیے جانا, اس نے کہا کہ اب یہ کشتی تو واپس جا نہیں سکتی. کہا نہیں, میرا ضروری کام ہے جس کی وجہ سے میرا جانا ضروری ہے, تو کچھ بھی انتظام کر. کہا کہ ہمارے پاس میں ہماری کشتیوں میں چھوٹی کشتیاں ہیں, وہ جو ہے میں آپ کو اس کشتی کے ذریعے کنارے بھیج سکتا ہوں, لیکن اس کا کرایہ الگ سے آپ کو دینا پڑے گا. کہا کہ ٹھیک ہے, کتنا کرایہ لوگے؟ اس نے کہا 3.5 درہم میں کرایہ لوں گا. کہا مجھے منسوخ. چھوٹی کشتی کرائے پر لی اور اس کشتی میں سوار ہو کر کنارے پر گئے, اور جس آدمی نے جو چھینک آنے پر الحمدللہ کہا تھا اس کو جو ہے ارحمک اللہ کہہ کر جو واپس آئے. پھر یہ کنارے پر جو اس کشتی میں بیٹھ کر واپس بھی اپنی منزل کو پہنچ بھی گئے. رات کو سوئے, خواب میں کسی کہنے والے نے کہا ابو داؤد تو نے جو ہے 3.5 درہم میں جنت خرید. یہ پیروی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم اپنی زندگیوں کے اندر غور کرتے تھے کہ زندگی کا کون سا شعبہ اور کون سا کام ایسا ہے کہ جس میں ہماری زندگیوں میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے, رسم و رواج اور جو طور طریقے کو چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والی زندگی اپنانا. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم مجھے اللہ سے محبت کرتے ہو, اللہ کی محبت کا دم بھرتے ہو, اللہ کی ذات سے ہونے کے یقین کے دعوے کرتے ہو, اللہ کی کبریائی کے دلوں کے اندر ہونے کی بات کرتے ہو, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو. فتبعونی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. تو اللہ کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا ہی نہیں بلکہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا. زندگی گزارنے کا ایک ایک طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر کر کے ہمیں بتایا کہ کھانا پینا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا, رشتہ داروں کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا, پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا, آنے والے مہمان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا, لوگوں کے ساتھ لین دین ہو تو وہ کیسے ہو. صلہ رحمی کرے تو کیسے کرے, بیوی بچوں کے ساتھ رہے تو کیسے رہے, ماں باپ کے ساتھ رہے تو کیسے رہے, کہ زندگی گزارنے کا ایک ایک طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر کر کے ہمیں بتایا. اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کھولا, اور اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جو عبادت کرنے کا, اللہ سے تعلق جوڑنے کا, اللہ سے یاری لگانے کا اور اللہ سے اپنے مسائل کے حل کرنے کا راستہ بتایا. کہ جب یہ ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ اندر میں اتر جائے گا اور جب دلوں کا تعلق دلوں کے پیدا کرنے والے اللہ کے ساتھ جڑ جائے گا تو پھر حکموں کا پورا کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا. ورنہ عبادتیں کہ عبادتیں طبیعتوں پر بوجھ بنے, حکم کے پورے کرنے میں ہمارے اندر کے سستیاں پیدا ہوئے. کہ عبادتیں طبیعتوں پر بوجھ بنے, اس لیے ایمان کے بعد سب سے اہم چیز عبادت ہے, اور عبادت میں سب سے زیادہ ضروری اور سب سے زیادہ اہم عبادت نماز. اس کا درجہ جیسے انسان کے جسم میں سر کا, کہ بغیر سر کے جسم کچھ کام کا نہیں, ویسے بغیر نماز کے اسلام کچھ کام کا. الصلاۃ عماد الدین, کے نماز کیا ہے؟ کہ نماز دین کا کھمبا ہے, کھمبا کہ جس کے ذریعے ایمان کی عمارت مضبوط ہے, کہ جس پر پورے اسلام کی عمارت قائم ہوتی. इसलिए हदीस पाक के खुलासे में ये बात कही गई कि नमाज का जो आदमी कि एक वक्त जो आदमी नमाज को छोड़ देता है वो ऐसा है कि जैसा उसके घर के बाल बच्चे और मालो दौलत सब कुछ छीन लिया गया और वो अकेला खड़ा रहता है। और ऐसी नमाज अहम है कि जो आदमी पांच वक्त की नमाज पाबंदी और एहतमाम के साथ करेगा अल्लाह इसकी रोजी की तंगियों को खत्म करेगा, अल्लाह तबारक व तआला अपनी जिम्मेदारी पर उसे जन्नत में दाखिल फरमाए। जिस बात पर ऐसा अमल है कि जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने जिम्मेदारी ले रखी और अल्लाह से लेने का, अल्लाह से ताल्लुक जोड़ने का, अल्लाह से यारी लगाने का और अल्लाह से दोस्ती करने का सबसे बड़ा आज जो रास्ता है वो नमाज है। अल्लाह तबारक व ताला इसकी वजह से इसको अजाब कब्र से भी बचाएंगे और अल्लाह तबारक व ताला इसकी वजह से इसकी निफाक से भी हिफाजत फरमाएंगे। हदीस पाक के अंदर आता है जिसका खुलासा है कि जो आदमी 40 दिन पाबंदी के साथ तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ेगा अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से उसको दो परवाने मिलते हैं, एक निफाक से छुटकारे का और दूसरा जहन्नम से बरी होने का। आज हम देखें कि हमारे यहाँ कितना एहतमाम इसका है कि कितनी पाबंदियों के साथ हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में, हमारे शहरों में नमाज अदा की जाए। अल्लाह से लेने का, अल्लाह से अपने मसाइल के हल करने का सबसे बेहतरीन जरिया और कयामत में सबसे पहले इसी का हिसाब होगा कि जिसकी नमाज अच्छी निकलेगी उसके बाकी आमाल भी अच्छे निकले। मर्तबा एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु अपने घर पर शाम के वक्त में जो तशरीफ लाए और आकर जो घर वालों से पूछा कि कुछ खाने को है, कहा कुछ नहीं। वापस गए, मस्जिद में तशरीफ ले गए, दो रकात नमाज पढ़ी, अल्लाह से मांगा, फिर वापस आए, पूछा कुछ है, कुछ इंतजाम हुआ, कहा कुछ नहीं। फिर गए, दो रकात नमाज पढ़ी, अल्लाह से मांगा, फिर वापस आए, कहा कुछ हुआ, कहा कुछ नहीं हुआ। रिवायतों में लिखा है कि तीन मर्तबा जो मस्जिद में गए, चौथी मर्तबा जब वापस घर आए, कहा कुछ हुआ, कहा घर में एक चक्की पड़ी हुई थी, अचानक वो चलने लगी और उसमें से आटा निकलना शुरू हुआ। अपने घर के सारे गए और घर के अंदर दाखिल हुए, अपने घर के सारे बर्तन जितने भी थे, जो जो भरने के काबिल थे, सारे बर्तन भर लिए। और फिर इंसान चूंकि तबीयत का लालची के टेस्टिंग करना इसकी तबीयत में पड़ा होगा, तो जय दे जब सारे जो बर्तन भर लिए, फिर जो कहा के देखे तो सही आटा आटा कहा। ये सोच कर जो दोनों मियां बीवी ने कि मियां ने जो है चक्की के ऊपर के पार्ट को हटाकर देखा तो कुछ नहीं था, तो वापस जो चक्की का ऊपर का पार्ट जो रख दिया तो उसमें से आटा निकलना बंद हो गया। फिर जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ ले गए और वहां जाकर आज किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज इस तरह इस तरह इस तरह हुआ था और मैंने ये किया था, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे साथ ये किया था, फिर आखिर में ये हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम उसको जो उठाकर न देखते तो कयामत तक उसमें से आटा निकलता है। आज हम अपनी जिंदगियों के अंदर देखते कि कितना हमारा नमाजों के जरिए अपने अल्लाह से जो अपने मसाइल को हमने हल करवाया। कितना हमारा अल्लाह से अपनी नमाजों के जरिए ताल्लुकात छोड़े। ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کہ روزی کے دور کرنے کے لیے سب سے آسان راستہ نماز کا دیا. اور اس پر کہ اس پر گناہوں سے بچنے کی تاکید کا وعدہ خود اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, یقیناً نماز روکتی ہے تمام طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں سے, کہ نماز اس کی حفاظت کرے گی. آج ہماری نمازیں کتنی ہماری حفاظت کر, اس لیے اس کے ساتھ ساتھ میں علم کو جوڑا کہ جس نماز کو ادا کر رہے ہیں یا جس کام کو کر رہے ہیں اس کام کے کرنے میں میرے اللہ کا کیا حکم ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے, کہ اس کا کتنا اہتمام ہماری زندگی ہے. ارکان سے پہلے اس کے فضائل کو اسے جاننا اور اس کے مسائل کو جو ہے سیکھنا, کہ اگر فضائل معلوم نہیں ہوں گے تو جیسا کام کرنا چاہیے ویسا کام نہیں ہوگا. جیسے لوگ تجارت کرتے ہیں تو پہلے اس کے جو نفع جانتے ہیں کہ یہ کام یہ اس مال کو میں خریدوں گا اور اس مال کو میں بیچوں گا تو اس میں کتنا مجھے فائدہ حاصل ہوگا. تیزی مندی کے سارے راستے جو سمجھتا ہے سارے راستے جانتا ہے اور سب کچھ سیکھتا ہے پھر اس کے بعد اس کام کو کرتا ہے تو اس کا نفع حاصل ہوتا ہے. ایسے ہی جتنے اعمال اور جو جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں دیے گئے ہیں اس میں کتنے فائدے. کہ جب فضائل سیکھے گا فضائل کا علم ہوگا تو اس عمل کا کرنا آسان ہی نہیں ہوگا بلکہ طبیعت اس عمل کی طرف چلے گی. جیسے ابھی ہم نے فجر کی نماز پڑھی تو کتنا عام پڑھی, کتنی قیمت اور کتنی جو فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نصیب کی. کہ جو آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے پورا دن اللہ کی ذمہ داری میں رہتا ہے. من صلی صلاۃ الفجر فہو فی ذمۃ اللہ, کہ جو آدمی فجر کی نماز پڑھے گا پورا دن اللہ کی ذمہ داری میں رہے گا. تو ایک جگہ ارشاد فرمائے جس کا خلاصہ ہے کہ جو اس کو ستائے گا اللہ اس کا بدلہ لے گا. بس کیا خیال ہے تمہارا اس شخص کے متعلق کہ جو اللہ کی ذمہ داری میں ہو, کہ جو اس کو ستائے گا اللہ اس کا بدلہ لے گا. کہ کس کا؟ کہ جو فجر کی نماز کو دے دے ادا کرے. یہ فضیلت ہے کہ تاجر تجارت میں ہو تو اس کے جو فضیلتوں کو جاننا. کہ ہر کام کی فضیلتیں ہیں اور اس کے جو ہے مسائل, کہ نماز کے فضائل بھی ہیں اور اس کے مسائل بھی ہیں, زکات کے فضائل بھی ہیں اور اس کے مسائل بھی ہیں, روزے کے فضائل بھی ہیں کہ اس کے مسائل بھی ہیں. کہ فضائل کے ذریعے عمل کا شوق پیدا ہوگا, عمل کا جذبہ پیدا ہوگا, طبیعت عمل کی طرف آئے گی, کیونکہ انسان بتبع حریص ہے کہ جہاں نفع دیکھتا ہے فوراً جو اس کی طرف طبیعت کو لے جاتا ہے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو جو اعمال ہمیں دیے گئے ان سارے کے سارے اعمالوں کے فضائل ہیں اور اس کے مسائل ہیں. اس لیے فضیلتوں کو جانتا ہے. ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف فرماتے. ایک آدمی نے آ کر عرض کیا کہ تمہارا مکان جل گیا. فرمایا نہیں جلا. وہ دیکھ کر آ رہا ہے اور یہ بغیر دیکھے انکار کر. دوسرا آیا اس نے کہا کہ جو تمہارا مکان جل گیا. ابو دردا رضی اللہ عنہ مسجد میں بیٹھے بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ میرا مکان نہیں جلا. تیسرے نے آ کر کہا کہ جل گیا. فرمایا نہیں جلا. یہاں تک کہ کئی لوگ یکے بعد دیگر آنے لگے اور کہنے لگے کہ تمہارا مکان جل گیا. وہ دیکھ کر آ رہے ہیں اور یہ بغیر دیکھے انکار کرتے. آخر میں ایک آدمی آیا, کہا کہ محلے میں آگ لگی تھی اور ایسی آگ لگی تھی کہ جس پر جو لوگ یوں سمجھ رہے تھے کہ محلے کا کوئی مکان اس آگ کے ذریعے نہیں بچ سکتا, لیکن جیسے ہی وہ آگ تمہارے مکان کے پاس پہنچی وہ آگ بجھ گئی. تو لوگ کہنے لگے, جو آئے تھے پہلے وہ کہنے لگے تمہیں کیسے یقین تھا, حالانکہ ہم دیکھ کر آ رہے تھے. آنکھوں دیکھی چیز جو ہم اپنے تجربے سے نہیں بلکہ آپ سے دیکھ کر آتے تھے اور پھر یہ جو آپ کو خبر دے رہے تھے اور تم بغیر دیکھے انکار کر رہے تھے. فرمایا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا تھا کہ جو آدمی فجر کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھ لے گا اللہ تبارک و تعالی اچانک کی تمام جو مصیبتوں سے اس کی حفاظت کرے گا. اور الحمدللہ آج صبح میں نے وہ دعا پڑھی کہ فضیلت کا یقین تھا. اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم. کیا خیر تھا کہ میں نے آج جو یہ دعا پڑھ لی تھی اس وجہ سے مجھے یقین تھا کہ ساری کی ساری دنیا تباہ ہو سکتی ہے, سب کچھ ختم ہو سکتا ہے, لیکن میرے مکان کو کوئی آج تک نہیں آ سکتی, کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا تھا. اور جس دن سے میں نے سنا الحمدللہ آج تک اس دعا کے پڑھنے میں میری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں. یہ فضیلت کہ سن رکھا تھا تو اس پر یقین تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہ بالکل سچی ہے. آدمی کی آنکھ غلط دیکھ سکتی ہے, کان غلط سن سکتے ہیں, زبان سے جھوٹ بول سکتی ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہ وہ پتھر کی لگی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, کہ جو آوے وہ زبان سے نہیں بولتے بلکہ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک وحی ہوتی ہے کہ جس کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے ذریعے سنائے. اس لیے فضائل والے علم کو سیکھے اس کو جو سنے, کہ جتنا سنیں گے جتنا دیر سنتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالی عمل کا شوق اور جذبہ پیدا کرے گا اور عمل کو اپنی سطح سے آگے بھی پہنچے گا. اور آدمی کے لیے کہ آدمی کے لیے عمل کرنا بھی آسان ہوگا, ورنہ اگر فضائل سامنے نہیں ہوں گے تو طبیعتوں میں سستی پیدا ہوگی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنی محبت, کیسی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے تھی, لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر فرما رہے جس کا خلاصہ ہے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ چند جوانوں سے کہوں کہ وہ ایندھن اکٹھا کریں اور پھر ان لوگوں کے گھروں کو جا کر جلا دوں جو بغیر عذر کے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے. عمل کی فضیلت اور ساتھ ساتھ میں کہ عمل کے صحیح کرنے کی فکر, کہ تاجر تجارت کرے امانت داری کے ساتھ کرے, اس کی فضیلت کہ اپنا نفع تو مل رہا ہے اپنا فائدہ ہو رہا ہے اپنی جو روزی روٹی کا انتظام کر رہا ہے, لیکن اگر یہ تاجر سچائی کے ساتھ امانت داری کے ساتھ تجارت کو کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن صدیقین اور شہدا کے ساتھ اس کا حشر فرمائے. کہ تجارت تو کرے کہ سنت بھی ہے, لیکن کہ اس کی فضیلت. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں قانون بنا رکھا تھا کہ جو آدمی جس کام کو کرے اس کے مسائل کو پہلے سیکھے, اگر وہ مسائل کو سیکھا ہوا ہوتا تھا تو اس کو جو اس کام کے کرنے کی اجازت ہوتی تھی, ورنہ کہہ دیا جاتا تھا کہ جاؤ مسجد کے اندر جو اس کے مسائل کو سیکھ کر آؤ پھر اس کے بعد اس کام کو کرتا. اور آج ہماری حالت کیا ہے, اگر جو ہے کہ علم کے ساتھ جو ہے کام نہیں ہوگا تو جو ہے جہالت پیدا ہو. اس کے لیے جو عمل کو جو ہے فضائل کے علم کے ساتھ کرنا اور مسائل کے ذریعے اس عمل کی شکل کو صحیح بنانا, اور اس کے ساتھ ساتھ میں کہ اللہ کے دھیان اور توجہ کے ساتھ ہر کام کو کرنا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, کہ دنیا کی مشغولی میں رہتے رہتے اللہ کا دھیان ہمارے اندر, کہ اس کا نام ذکر کہ حال کیا مرا کو پہچانتے ہوئے اس کے موافق عمل کرنا, کہ اس کا نام اللہ کا اس کا نام ذکر ہے. کہ اگر اللہ کا دھیان نہیں ہوگا تو آدمی کے دل پر غفلت طاری ہوگی, اور یہ غفلت بڑھتے 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 اس کے دل کو پتھر سے زیادہ سخت کر دی, کہ پتھر بھی کہ پانی ٹپکتا رہتا ہے تو جو ہے چند دنوں کے اندر یا چند مہینوں میں وہ پتھر پانی کے ٹپکنے کی وجہ سے جو پھٹ جاتا ہے, لیکن آدمی کے دل پر اگر غفلت کا پردہ پڑ گیا تو یہ اللہ سے ہٹائے بغیر. اس لیے اللہ نے فرمایا کلا بلان الا قلوبهم ما كانوا يكسبون, کہ ان کے دلوں پر ان کی بدعمالیوں نے زنگ جما دیا ہے. کہ اللہ کے ذکر کا اہتمام, کہ جتنا اللہ کے ذکر کا اہتمام ہوگا اتنی غفلتیں ہم سے غفلتوں سے ہم دور ہوتے چلے جائیں گے, اور اللہ کا دھیان اور توجہ ہمارے اندر آتا جائے. اللہ کا استحسان کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, پھر آدمی جس حال میں بھی ہوگا اس حال میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی فکر ہوگی, یہاں تک کہ تنہائی میں کہ جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں, کوئی پرسان حال نہیں, اور کوئی ہماری طرف جو دھیان لگانے والا نہیں, اس وقت میں بھی آدمی کا بچنا آدمی کا گناہوں سے بچنا آسان ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قصہ مشہور ہے, حضرت شیخ نے فضائل صدقات میں بھی ذکر ہے کہ جنگل میں جا رہے ہیں چرواہا کھانے کے وقت میں ایک چرواہا ملتا ہے, اسے کہتے ہیں کہ ایک بکری ہمیں دے دے. کہا نہیں, میرے مالک کی مالک کو پتا نہیں چلے گا. تو اس کو کہاں پتا چلا, کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا. تو اس چرواہے نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا بائن اللہ بائن اللہ, کہ نہ مالک دیکھ رہا ہے نہ اس کے کوئی آدمی دیکھ رہے ہیں نہ ہی کسی کو پتا چل رہا ہے, لیکن میرا اللہ مجھے تو دیکھ رہا ہے, میری تنہائیوں سے وہ اللہ پورے پورا باخبر. تو اس کو تو معلوم کہ تنہائیوں میں بھی گناہوں سے بچنا آسان تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ہر وقت اللہ کا دھیان. آدمی اللہ کے دھیان کو اپنے اندر لا دے, اور اس کے لیے جیسے صبح شام کی تسبیحات کی پابندی کہی جائے کہ قبلے کی طرف دیکھ کر دھیان توجہ کے ساتھ عظمت کے ساتھ کہ تین تین تسبیحات کی پابندی کرے, کہ یہ ایک مشق ہے. جیسے بچے کو اسکول میں بٹھا کر کہ سال بھر تک اس کی محنت کروائی جاتی ہے تاکہ یہ آگے پڑھنے کے قابل ہو جائے, ایسے ہی ایمان والا کہ ایمان والا غفلتوں سے بچ جاوے, گناہوں سے بچ جاوے, خرابیوں سے بچ جاوے, اس کی طبیعت کے اندر نیکی آوے, یہ اچھائیوں کی طرف چلنے والا بنے, خود بھی اچھا بنے, لوگوں کو اچھا بنانے کی فکر میں بھی لگے, خود بھی نیک بنے, دوسروں کو بھی نیکی کی عادت والا بناوے, کہ اس کے لیے اللہ کا دھیان اور توجہ. تو قرآن پاک کی تلاوت ہے, موقع محل کی مسنون دعاؤں کا اہتمام, کہ روزانہ کے اعتبار سے اگر حافظ ہے تو تین پارے قرآن پاک کی تلاوت کرے, اگر غیر حافظ ہے ناظرہ پڑا ہوا ہے تو کم سے کم ایک پارا پڑھ پائے, اور ساتھ ساتھ میں کہ موقع محل کی مسنون دعاؤں کا استعمال, کہ جس موقع پر جو دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے تو ان دعاؤں کا اہتمام ہو. اس کے ذریعے زندگیوں میں برکتیں آ رہی ہیں, اس کے ذریعے آدمی کو گناہوں سے بچنا آسان ہوگا, اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے, اور ساتھ ساتھ میں صبح شام کی تسبیحات کا اہتمام. تو تیسرا کلمہ ہے سورۃ شریف استغفار. اس کے ذریعے کہ اس کی وجہ سے اس کے لیے گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو, اللہ کا دھیان اور اللہ کا توجہ بھی پیدا ہو اور غفلتوں سے دور ہوتا چلا جائے گا. طبیعتوں میں دل لگے گا, طبیعتوں میں دل نہیں لگتا, عبادتوں میں دل نہیں لگ رہا, طبیعتیں نہیں چم رہی عبادتوں کہ عبادت کا کرنا بوجھ بن رہا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنا دھیان اور توجہ کرنے کے لیے اور اپنا دھیان جمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر دیا اور فرمایا اذکر اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرۃ واصیلا. کہ ایمان والو اللہ کا ذکر خوب کرو, کثرت سے کرو اور صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرو, اللہ کی تسبیحات بیان کرو. اللہ کے ذکر کا اہتمام ہماری زندگیوں کے اندر آوے, کیونکہ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر آدمی کو کوئی عمل عذاب قبر سے نجات دینے والی ہے. قبر کا منظر کہ بہت سخت منظر ہے. سری حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے اور جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت بھی دی تھی, جو کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جب وہ کسی قبر پر سے گزرتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک بھیگ جائے. کسی نے عرض بھی کیا کہ آپ جنت اور جہنم کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے جتنا قبر کے سامنے آ جانے سے روتے ہیں. فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے, جو اس سے پار ہو گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا اور جو اس میں پھنس گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو کوئی بچانے والا نہیں. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا تھا, اس کا خلاصہ ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ. میں جتنا اللہ کے ذکر کا اہتمام ہوگا اتنا ہی ہمارا گناہوں سے بچنا آسان ہوگا اور طبیعتیں نیکیوں کی طرف چلے گی اور ہر عمل کا کرنا ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذکر کی برکت سے آسان کرنا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں اور جس جگہ پر ہماری زندگی گزر رہی ہے وہاں پر ہمارے ساتھ میں حقوق لگے ہوئے کہ ماں باپ ہے, بیوی بچے ہیں, رشتے دار ہیں, پڑوسی ہیں, لوگوں کے ساتھ لین دین کا ہونا ہے. کہ ہمارے اخلاق صحیح ہوں گے تو امت آپس میں جڑ جائے. سارا بگاڑ اخلاق کی وجہ سے. ہمارے اخلاق ایسے نہیں بنے, ہمارے کردار ایسے نہیں بنے کہ جس کی وجہ سے ہمارے ذریعے کہ ہمارے ذریعے لوگوں کی زندگیوں کے اندر دین داخل ہو رہا. شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر اپنی زندگی کو کیسے بنایا. کہ ایمان کے اعتبار سے, اعمال کے اعتبار سے, اخلاق اور معاملات کے اعتبار سے زندگیاں کیسے بنائی. لکھا کہ جب مالا بار کے علاقے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی جماعت پہنچی, جب وہاں رہ کر جو وہ تجارت کرنے لگے اور لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت کرنے لگے, آہستہ آہستہ چند سالوں میں ایسا ماحول بنا کہ لوگ جو ہے ایمان قبول کرنے لگے, لوگ ایمان میں داخل ہونا چاہتے. جب وہاں کے بادشاہ کو پتا چلا کہ یہاں کے لوگ ایمان جو قبول کر رہے ہیں, اگر یہ جو بڑھتا گیا تو آہستہ آہستہ میری حکومت خطرے میں پڑ گئی. اس لیے انہوں نے اس جماعت کو, جو بادشاہ نے اس جماعت کو اپنے پاس بلایا اور کہا فوراً ہمارے ملک سے نکل جا. کیا کوئی بات نہیں, جب رعیت کو پتا چلا کہ ہمارے لوگوں کو یہاں سے ان آنے والوں کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے تو وہ لوگ بادشاہ تک یہ اپنی رسائی کر کے بادشاہ تک پہنچے اور کہنے لگے کہ اگر تو نے ان لوگوں کو یہاں سے نکالا تو ہم جو تجھے اپنی اجر ہم جو تیرا تختہ الٹ دیں گے, ہم تجھے جو بادشاہ سے بے دخل کر دیں گے اور تیری حکومت کو پلٹ دیں گے, کہ یہاں کے تاجر ہمیں جو تجارتوں میں دھوکہ دیا کرتے تھے, ہمارے ساتھ میں خیانت کیا کرتے تھے, ہمیں جو طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا کرتے تھے, جب سے یہ لوگ آئے ہیں اور تب سے لے کر آج تک انہوں نے ہمیں کوئی اسلام کی دعوت نہیں دی, کسی بات کی طرف ہمیں جو متوجہ نہیں کیا, بلکہ ان کے لین دین نے اور ان کے آپس کے معاملات نے ہماری طبیعتوں کو ایمان قبول کرنے پر مجبور کر دیا. کیا خلاف, اسی لیے جنت کے اونچے درجے کی ذمہ داری نہ نماز پر ہے, نہ زکات پر ہے, نہ روزے پر ہے اور نہ ہی حج پر ہے, بلکہ حدیث پاک کے اندر فرمایا جس کا خلاصہ ہے کہ میں جنت کے سب سے اونچے درجے کا ذمہ دار ہوں اس شخص کے لیے کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں, جنت کا سب سے اونچا درجہ کہ کس پر جو اخلاق کی ضرورت ہے. اس لیے اپنے اخلاق کو صحیح کرنا, جب ہمارے اخلاق صحیح ہوں گے امت جو آپس میں جڑ جائے گی اور لوگوں کا ایمان کی طرف اور اعمال کی طرف اپنی طبیعتوں کو بڑھانا آسان ہو جائے, ورنہ بد اخلاقی سے بد اخلاقی اپنوں کو بھی غیر بنا دی ہوئی ہمارے بھی ہم سے دور چلے جاتی. یہ گھر میں ہو تو بیوی کے بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہنا, ماں باپ ہے تو ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا, اس نے سلوک حکمت اتنا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ راستے میں اپنے باپ سے جو چلتے ہوئے آگے بھی نہ چلو, ان سے جو جھڑپ کر اور منہ چڑھا کر بات بھی مت کرو, اور کبھی ان کے سامنے منہ بھی مت کرو, اور اللہ نے فرمایا ولا تقل لهما اوف کہ ان کے سامنے اوف بھی مت کہو, کہ اللہ کی فرما برداری اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو اور پھر اس کے بعد اپنے والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرو. اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنا, ان کی اجازت کے بغیر کہ اپنے آپ کو جو آگے نہ بڑھانا, ہر کام میں ان کی اطاعت. آج میں ماحول بدلتے زندگیوں کے اندر سے جو اخلاق کے اندر ایسا بگاڑ آیا کہ آدمی کے لیے اپنے ماں باپ کی اطاعت کرنا مشکل پڑ گیا, حالانکہ روزی کو بڑھانے والی چیز کہ والدین کی اطاعت, کہ جس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی کی زندگی میں دیتے ہیں وہ ماں باپ کی دعائیں. اور ایسے ہی ہمارے معاملات لوگوں کے ساتھ لین دین کا طریقہ, ہمارے معاملات صحیح ہو, اگر معاملات صحیح نہیں ہوں گے زندگی بھر کی کمائی ہوئی نیکیاں قیامت کے دن لوگ لے جائیں گے. یہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ میری امت کا مخلص کون, مخلص کون فرمایا جس کے پاس مال ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا خلاصہ ہے کہ میری امت کا مخلص وہ شخص ہے جو قیامت کے دن ڈھیر ساری نیکیاں, یعنی ہر پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آ رہے, لیکن کسی کو ستایا ہوگا, کسی کو تکلیف دی ہوگی, کسی کو گالی دی ہوگی, یہ حق والے اپنا حق لینے آئیں گے اور اس عبادت گزار کی ساری نیکیاں لے جائیں گے, اور جب نیکیاں باقی نہیں رہیں گی تو لوگوں کے حقوق کے ادا کرنے کے لیے دوسروں کی جو ہے نیکیاں دوسروں کی برائیاں اس کے سر پر ڈال دی جائے گی, اور جو آدمی عبادت گزار سمجھا جائے گا سمجھا جاتا تھا وہی آدمی جو ہے ہمیشہ کی ناکامی میں چلا جائے. اپنے معاملات کو صحیح سمجھتا ہے. اس لیے جیسے بیچ میں پہلے ہی میں نے حدیث بتائی تھی کہ وہ تاجر جو سچا تاجر صدق الامین مان نبی تین و صدیقین و شہدا, کہ سچا بھی ہو امانت دار بھی ہو. کہ تجارت کرے تو کیسے کرے, کہ سچائی کے ساتھ کرے. کیسے کرے, کہ امانت داری کے ساتھ, کہ کسی کے ساتھ خیانت نہ کرے. حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے, کتابوں کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ اپنے غلام کو ایک گھوڑا خریدنے کے لیے بھیجا. جب وہ غلام بازار گیا تو وہ جو 300 درہم میں جو ایک بہترین گھوڑا خرید کر لایا, اور حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ میں نے یہ 300 درہم میں خریدا. تو پوچھا کہ کیا واقعی 300 میں خریدا؟ کہا ہاں. کہا تو نے اس کو مجبور تو نہیں کیا تھا؟ کہا نہیں. کہا اس کو بلاؤ, کہ اس بیچنے والے کو بلاؤ, میں جو اس سے بات کرنا چاہتا ہوں. جب وہ آیا تو اس سے پوچھا کہ کیا تو نے اس کو 300 درہم میں دیا تھا؟ کہا ہاں. کہا تیری کوئی مجبوری تھی؟ کہا نہیں. اس نے تجھے مجبور کیا تھا؟ کہا وہ بھی نہیں. کہا میں اس کو میں اس کے جو 400 درہم دیتا ہوں. بیچنے والا خوش ہو, کہا مجھے منظور ہے. پھر فرمایا 500 دے رہا ہوں. کہا یہ بھی مجھے منظور. کہا 600 دے رہا ہوں. کہا 300 پر راضی تھا, تم 600 دے رہے ہو تو کیوں خوش ہو؟ 600 درہم میں وہ گھوڑا خریدا, اور پھر اس سے اس کے بیچنے والے سے کہا ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا ہے جب تک دنیا میں زندہ رہیں گے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کریں گے, لوگوں کی بھلائی کریں. تیرے اس گھوڑے کی قیمت 600 درہم تھی, تو نے جو 300 میں بیچ دیا یہ تیرا اپنا کام تھا, لیکن میری ذمہ داری یہ تھی کہ میں تجھے جو واقعی میں اس کی قیمت ہو وہ میں تجھے ادا کروں. اور ہم ہوتے تو اپنی زندگیوں کے بارے میں سوچتے, ہم تو 5 کی اس کی چیز 10 میں بیچ کر اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے, 10 کی چیز 5 میں خرید, یا 5 کی چیز 10 میں بیچ, میرا کمانا مطلب. اور یہاں کہ یہاں ہر ایک کے ساتھ کہ دین نامی ہے خیر خائی, دین و نصیح, کہ دین کیا ہے؟ کہ دین سراسر خیر خائی, لوگوں کی بھلائی چاہنا, ان کے ساتھ میں اچھائی کا معاملہ کرنا, ان کے ساتھ میں حسن سلوک کا برتاؤ کرنا. اور یہ سارے کام کس لیے کرنے؟ کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو, کہ مجھے اس پر کوئی چیز مطلوب نہیں, نہ میں جو اس پر جو کوئی چیز چاہتا. ان ساری اللہ کے حقوق کو ادا کرنا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا, اللہ کے دھیان اور توجہ کو اپنے اندر لانا, اور کہ اللہ کی مخلوق کے حقوق کو ادا کرنا. کس لیے؟ کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. کہ نیت صحیح ہوگی تو آدمی کے سارے کام صحیح بنتے چلے جائیں. آدمی کی نیت تو اس کے عمل پر اثر کرے. لیے فرمایا انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر, اور آدمی کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت ہے. اس لیے عمل کے شروع میں, عمل کے درمیان میں, اور عمل کے آخر میں اپنی نیت کو دیکھے کہ کس کے لیے کر رہا ہوں, کس کے لیے ہو رہا ہے, اور کس کے لیے ہوا. اسی لیے عمل کے بعد استغفار, نماز کے بعد استغفار. کس لیے؟ اسی لیے ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میرے عمل کے اندر کوئی کمی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تو کہ خالص عمل مطلوب ہے, کہ غیر کی شرکت کے ذرہ برابر اللہ کو مرضی. حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس کا خلاصہ ہے کہ جو آدمی کوئی عمل کو کرے اور اس میں اللہ کے غیر کو شریک کر لیتا ہے, اللہ فرماتے ہیں میں اس عمل کو چھوڑ دیتا ہوں اور کہہ دیتا ہوں کہ اس کا بدلہ اسی سے لے جس کے لیے کیا. اس لیے بڑے بڑے اعمال والے, بڑے بڑے اعمال والے جو جہنم کی بڑی بڑی سزاؤں کا جو ذریعہ بنے گی, قیامت کے دن کے صفی شہید اور عالم, یہ بڑے بڑے اعمال والے. لیکن نیتوں کے بگاڑ کی وجہ سے جہنم کا ایندھن یہی لوگ بنے گی. یہ بہت بڑے عمل, لیکن کہ اندر میں تھوڑی خرابی آئی کہ سارا عمل برباد. اور اگر اندر میں کہ اندر میں تھوڑی نیت صحیح ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا سوال. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ کھجور کا ٹکڑا بھی آدمی نے خالص اللہ کے لیے دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب کے ہر پہاڑ سے زیادہ دے. یہ بہت مختصر عمل, یہ بہت چھوٹا سا کام, لیکن ہو رہا ہے کس کے لیے؟ کہ ہو رہا ہے اللہ کے لیے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قیمت کو بڑھاتے چلے گا. اس لیے اپنے اللہ کو راضی کرنا, اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت میں صاف طور پر اللہ نے کہا ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. کس محنت پر؟ کس محنت پر ہمیں کوئی چیز مطلوب نہیں, اور ہم جو تم سے کسی چیز کو مانگ نہیں رہے, ہمارا اجر تو ہمارا اللہ دے گا. بس محنت کس بات کی ہو؟ کہ محنت اس بات کی ہے کہ ہمارا اللہ ہماری اقدام کو قبول کرے. اور ان صفات کو زندگی کے اندر لانے کے لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی محنت, کہ جان بھی اللہ کی, مال بھی اللہ کا, صلاحیتیں بھی اللہ کی, تین نعمتیں اللہ نے دی, جان مال اور صلاحیت, اور یہی تین پر دنیا کے بننے اور بگڑنے کا, آخرت کے بننے اور بگڑنے کا دار و مدار ہے. اور اگر یہ صحیح راستے پر لگ گئی, اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابیوں سے نوازیں گے. اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دعائیں دیے, توب علی عبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر. تو خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جس کو اللہ خیر کی چابی اور برائی کا تالا بنا, اس کے لیے کہ اس کے لیے اللہ کے راستے کی محنت, کہ جان مال صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں خرید لی ہے, اور جس نے لی ہے اس نے جیسے کہا ہے ویسے اس کی مرضیات پر سے اپنی زندگی کو اندر اپنی زندگی کو لانے کے لیے, اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر اپنے جان مال کو استعمال کرنے کے لیے, اور عملی طور پر اس کی پریکٹس کرنے کے لیے اور اس کی مشق کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ محنت کی. کہ جس محنت کا مقصد ہی یہی ہے کہ ایمان والے کے ایمان میں اتنی حرکت آ جاوے, اتنی قوت آ جاوے, اتنی طاقت اس کے اندر میں پیدا ہو جاوے کہ اس کو اللہ کے حکموں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ چلانے والی بن جائے. اس کے لیے کہ اس کے لیے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنی جانوں اور مالوں کو ایسا قربان کیا, ایسا قربان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جان مال کے قربان کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ہی نہیں بلکہ جو اخلاص کے ساتھ ان کے طریقے پر چلے ان کے لیے بھی اپنی رضامندی کا پروانہ نازل فرمایا. والذین اتبعوا بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا, کہ جو اخلاص کے ساتھ تین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے طریقے پر چلے گا اللہ اس سے بھی خوش ہو جائے. کہ جوان اپنی جوانی کو لگا رہا تھا, بوڑھا اپنے بڑھاپے کی حالت میں, معذور اپنی معذوری کی حالت میں, کہ اللہ کے دین کو اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو چلا. حکایت صحابہ رضی اللہ عنہ میں حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ عمرو بن جمہ رضی اللہ عنہ وہ حج کے موقع پر آئے اور آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ میں بھی چلنا چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اللہ کی طرف سے اجازت ہے, اگر نہ جاؤ تو کوئی گناہ نہیں. فرمایا نہیں, میرا بھی ارادہ ہو رہا ہے کہ میں اپنے لمبے پیر سے جنت میں چلوں پھروں. جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی, گھر آئے, بیوی نے تانے کے طور پر کہا میں نے تو دیکھ رہی ہوں کہ میرا شوہر اللہ کے راستے سے بھاگ آیا, جب گھر سے نکلے پاؤں سے معذور تھے, اور لکھا ہے کہ اس وقت میں ان کی عمر 72 سال کی تھی, 72 سال کی عمر میں ایک پاؤں سے معذور تھے, اس حال میں چلے اور گھر سے نکلتے ہوئے دعا کی تھی, اللہم لا ترسنی الی اہلی, اے اللہ اب مجھے اپنے گھر کی طرف نہ لوٹا. احد میں گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہو کر احد میں پہنچے اور وہاں جا کر شہید ہو گئے. جب یہ کوشش کی گئی ان کی لاش کو واپس لانے کی, تو یہ جس اونٹ پر یہ جس اونٹنی پر ان کی لاش کو رکھا گیا تھا وہ اونٹ احد ہی کی طرف منہ کرتا, کئی کوشش کی گئی کسی طرح جو ہے وہ اونٹ آگے نہیں بڑھ رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا انہوں نے گھر سے نکلتے ہوئے کوئی دعا کی تھی؟ فرمایا ہاں, عرض کیا گیا ہاں یہ دعا کی تھی, اے اللہ مجھے میرے گھر کی طرف نہ لوٹائیو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو جو یہیں دفن کر دو, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی کو یہی حکم دیا کہ جوان کے جوان اپنی جوانی کو لگا رہا. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاروں بیٹوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں گئی اور اپنے چاروں بیٹوں کو یکے بات دیگرے اللہ کے راستے میں شہید کروا دیا. کس لیے؟ تاکہ قیامت کے دن میں شہیدوں کی مات لے لاؤں. ہمارا کہ ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم نے کہا ہر ایک جو دنیا کمانے کے لیے جا رہا ہے, اس لیے کہ ہماری گھر کی عورتیں یہ سوچتی ہے کہ یہ ہمارے بڑھاپے میں ساتھ دے گا, اور وہاں عورتیں اپنے جوانوں کو اپنے جو جوان بیٹوں کو قربان کرواتی تھی اللہ کی نسبت پر, کس لیے؟ تاکہ میری آخرت کا مسئلہ حل ہو. جب آخرت کی بنیاد پر چلے تھے, اللہ نے ان کی دنیا بھی بنائی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آخرت کے اعتبار سے کامیاب کر. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی ایمان کی دولت سے نوازا ہے, ہمیں بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم الشان محنت سے نوازا ہے, اور ہمیں بھی اپنے ایمان و اعمال کی فکر کرنے والی محنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں لگایا ہے, اور اسی نسبت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہنچا کہ اللہ کی طرف سے انتقال. اور اللہ صاف فرماتے ولا نکلف نفسا الا وسعها, کہ ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کام سونپتے ہیں. ہم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت یہ استعداد رکھی ہے کہ ہم بھی وقتی طور پر اپنے جان و مال کو استعمال کر سکیں, اور یہ کام کہ یہ کام ہی ہمت کا ہے. اس لیے لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی, یا بنے کی آتی صلاح وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصاب ان ذلک من عزم الامور, کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے کہ جس نے لگائی ہے وہ ہو گیا بندت کے ساتھ. کہ اگر ہم ہمت کر لیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نکلنے کی راہوں کو بھی آسان فرما دیں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اندر میں طلب ہو, اپنے اندر میں ذکر ہو, اور اپنے اندر بھی اپنے ایمان کے اور اپنے اعمال کے صحیح کرنے کی, بنانے کی, بچانے کی, اور دنیا کے اندر سلامتی کے ساتھ لے جانے کی فکر ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی آسان کر. اس کے لیے انشاءاللہ ہمارے یہاں سے بھی جماعت اللہ کے راستے میں جائیں, تو جن ساتھیوں کے دل میں ارادہ ہو رہا ہو وہ اپنے اپنے ناموں کو پیش کریں, چار مہینے کے لیے کہ کوئی مجھے بڑی قربانی نہیں بتاؤ بھائی. اس کے جن ساتھیوں کے دل میں بات آ رہی ہو کہ جنہوں نے رات میں ارادے کیے ہو وہ بھی اپنے نام کو پھر بتائیں بھائی, بتائیں.